الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورزوان من الله أكبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم انسان کی دو نعمت ایسی ہے جو دنیا سے چل کر جنت تک جاتی ہے. انسان کے دل کا دو حال انسان کے دل کی دو حالت ایسی ہے جو دونوں حالت دنیا سے چل کر جنت تک جاتی ہے اور وہ دونوں حالت دنیا میں بھی موجود ہوتی ہے. ایک کو محبت الہی کہتے ہیں اور ایک کو رضا الہی کہتے ہیں. اللہ کی رضا یہ بھی انسان کو جنت میں حاصل ہوگی اور اللہ کی محبت یہ بھی انسان کو جنت میں حاصل ہوگی. تو گویا انسان کا دو حال ایسا ہے کہ مرنے کے بعد یہ دونوں حال دنیا میں نہیں رہتا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ دونوں حال جنت تک جاتا ہے. چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ جب جنتی جنت کی تمام نعمتوں میں گھل مل جائیں گے اور ہر نعمت سے فائدہ اٹھا لیں گے اور ان کو ایسا لگے گا ہمیں تمام تر نعمتیں جنت کی مل گئی تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کیا تجھے کچھ اور چاہیے؟ تو اللہ کے بندے کہیں گے اللہ اور کیا باقی رہا؟ تو پروردگار اپنا دیدار کرائیں گے. اللہ کے دیدار پر اتنے مست ہوں گے اتنے خوش اور مگن ہوں گے کہ جنت کی تمام تر نعمتوں کو بھول جائیں گے. اللہ کے دیدار میں ایسی مستی ہوگی اور اللہ کے دیکھنے میں ایسا لطف اور مزہ آئے گا کہ جنت کی تمام تر نعمتیں وہاں کی حور وہاں کے قصور وہاں کے باغ و بہار وہاں کی کھانے پینے کی نعمتیں تمام تر چیزوں کو انسان بھول جائے گا اور اللہ کی رویت میں مست ہو جائے گا. اس کے بعد پھر اللہ کی طرف سے سوال ہوگا میرے بندے تجھے اور کچھ چاہیے؟ اب رویت الہی کے بعد اللہ کے دیکھنے اور اللہ کے مشاہدے کے بعد جبکہ بندہ تمام تر نعمتوں کو بھول گیا اور جنت کے اللہ کی طرف سے بندے کو سلام دیا جائے گا. اللہ کی طرف سے سلام آئے گا میرے بندے تجھے میری طرف سے سلامتی ہے. تو پہلا تحفہ جنت میں مومنوں کو اللہ کی طرف سے سلام کا ملنا. اللہ رب العزت وہ بندے کو سلام کریں اس سے بڑھ کے اور کیا لطف اور مزے کی بات ہو سکتی ہے. اور پھر اس کے بعد کہا ورضوان من اللہ اکبر. جنت میں اعلان ہو جائے گا کہ میرے بندے اب تم جنت میں آ گئے اب میری رضا تجھے حاصل ہو گئی جو تمام تر نعمتوں سے سب سے بڑی نعمت ہے. معلوم یہ ہوا کہ رضا الہی جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں رویت الہی کے مقابلے میں اللہ کی رضا یہ بہت بڑی نعمت ہے. تو ایک ہے اللہ کی رضا اور ایک ہے بندے کا اللہ سے راضی رہنا. آج کی گفتگو کا محور اور آج کی گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ بندہ خدا سے راضی رہے. بندہ خدا سے راضی رہے اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہے رضائے الہی، اللہ کا بندے سے راضی ہو جانا، اور ایک ہے بندے کا اللہ سے راضی رہنا. یہ کیا مطلب ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ دنیا میں اپنے بندوں کے حق میں جو فیصلے کرے، بندوں کے اوپر اللہ تعالی کی طرف سے جو حالات آئے، من کے مطابق، نفس کے چاہ، نفس کے مطابق، اس کی چاہت، اس کے ارادے کے مطابق، اس کی طبیعت کے مطابق، جو بھی کچھ دنیا میں پیش آئے بندہ اس سے راضی رہے. یعنی انسان کی چاہت کچھ اور، انسان کی طبیعت کچھ اور چاہتی ہے، انسان کا ارادہ کچھ اور ہے، اس کی محنت کرنے کی نیت کچھ اور ہے، اللہ کی طرف سے جو فیصلہ ہو جائے، اللہ کی طرف سے جو نتیجہ سامنے آئے، چاہے اس کے من کے مطابق ہو یا اس کے من کے خلاف ہو، اس کی چاہت کے مطابق ہو یا اس کی چاہت کے خلاف ہو، اس کی خواہش اور اس کے منشا کے مطابق ہو یا اس کی خواہش اور اس کے منشا کے خلاف ہو، جو بھی نتیجہ سامنے آئے بندہ اس پر راضی رہے. راضی رہنے کا مطلب یہ ہے کہ دل تنگ نہ ہو، دل میں شکوا اور گھٹن نہ ہو، دل پریشان اور مضطرب نہ رہے، بلکہ بندہ یہ سوچ کر یہ کہہ دے کہ اللہ میں نے تدبیر تو کر لی، میں نے کوششیں تو کر لی، مگر جو نتیجہ سامنے آیا میرے اللہ کا فیصلہ یہی ہے، اب میں اسی پر راضی ہوں. اللہ نے مجھے مکلف بنایا کہ تم دنیا میں ہو، لہذا دنیا میں دارالاسباب میں ہو، سبب کو اختیار کرنا تمہارا کام، آہوزاری سے دعائیں مانگنا تمہارا کام، راتوں دن اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے محنت کرنا تمہارا کام، مگر نتیجہ اگر تمہاری امید کے مطابق نہیں نکلا، مقصد تمہارا حاصل نہیں ہوا، تو سمجھ جاؤ کہ اللہ کی مرضی وہ نہیں ہے جو تم چاہتے ہو. اب بندے کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ غلام محض ہے، وہ اللہ کے اس فیصلے پر اور اللہ کے اس نتیجے پر راضی رہے، کیونکہ ہونا تو وہی ہے جو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا. اب ہم دل میں اندر نہ گھٹتے رہیں، پریشان رہیں، مضطرب رہیں، ہر وقت اپنے اندر فکروں میں گھلتے رہیں، کوئی فائدہ تو اس کا نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہونا وہی ہے جو اوپر سے ہے. اسی بنا پر جو اللہ کے بندے اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاتے ہیں اس کا مقام و مرتبہ سنیے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں ابن حبان کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے، فرماتے ہیں محشر کے میدان میں سارے لوگ جمع ہوں گے، وہاں کچھ مرد کچھ عورتیں اللہ ان کے بدن پہ پر لگا دیں گے اور وہ پروں کے ذریعے اڑ کر جنت کے دروازے تک پہنچیں گے. جنت کے دروازے پر فرشتے کھڑے ہوں گے اور فرشتے دیکھ کر حیران ہوں گے، یہ کون سی جماعت جس میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں؟ فرشتے پوچھیں گے اللہ کے بندے، اللہ کی بندیاں، کیا تمہارا حساب و کتاب ہو گیا؟ وہ کہیں گے نہیں، میں نے تو حساب و کتاب دیکھا تک نہیں. کیا تم پل صراط پر سے ہو کر آئے؟ کہا نہیں، پل صراط پر سے تو ہم گزرے بھی نہیں، دیکھا بھی نہیں. کہا اچھا، تمہارا حساب و کتاب بھی نہیں ہوا، تم پل صراط پر سے بھی نہیں گزرے، تو آخر تم کون سی امت ہو؟ تو کہیں گے ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ ہیں. کہا اچھا، تیرا کون سا عمل؟ نہ حساب و کتاب ہوا، نہ پل صراط پہ تیرا گزرنا ہوا. تو کہیں گے میرے پاس تو کوئی عمل نہیں، ہاں دو نعمتیں ہمارے پاس تھیں، دو صفت اور دو خصلت میرے پاس تھی، اسی دونوں خصلت کی بنا پر اللہ نے ہمیں یہ درجہ دیا. فرشتہ حیران ہو کر پوچھے گا تیرا وہ کام کیا، تیری وہ خصلت کیا؟ تو اللہ کے بندے بندیاں جنت کے دروازے پر دروازہ کھلوانے کے انتظار میں کھڑے ہوں گے اور کہیں گے ہمارے اندر دو خصلت تھی. پہلی خصلت یہ تھی کہ تنہائی میں بھی ہم گناہ کرنے سے اپنے اللہ سے شرماتے تھے، ہمیں شرم آتی تھی کہ ہم تنہائی میں اللہ اپنے اللہ کی نافرمانی کریں. اور دوسری خصلت یہ تھی کہ اللہ کی طرف سے جو فیصلہ ہو جاتا تھا، اللہ کی طرف سے جو فیصلہ ہو جاتا تھا، ہم اس فیصلے پر دل و جان سے خوش رہتے تھے کہ میرے اللہ کی مرضی یہی ہے، میرے اللہ کی چاہت یہی ہے، میرے اللہ کا ارادہ یہی ہے. فرشتے کہیں گے اسی دو خصلت کی بنا پر اللہ نے بلا حساب و کتاب اور بغیر کل صراط کے تمہیں جنت کا مقام دے دیا. ابھی سارے لوگ محشر کے میدان میں حساب و کتاب کے لیے کھڑے ہوں گے, اور اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنے والے اور خوش رہنے والے یہ لوگ جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے. اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کی طرف سے جو فیصلہ دنیا میں ہوتا ہے, بندہ مکلف ہے اس بات کا کہ تدبیر اختیار کرے, سبب اختیار کرے, کوششیں کرے, محنت کرے, آہوزاری کے ساتھ دعائیں کرے, مگر نتیجہ اگر اپنے من کے خلاف نکلا, اپنی چاہت کے خلاف نکلا, تو بندے کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اس وقت اپنی زبان سے شکوا نہ کرے, بلکہ فوراً کہے افوض امری الی اللہ, میں اپنے معاملے کو اپنے اللہ کے حوالے کرتا ہوں. اب نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر ہم نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا اور اسی پر راضی ہو گئے کہ میرے اللہ آپ کا فیصلہ یہی ہے, آپ کی رضا یہی ہے, تو پھر میں اسی پر راضی ہوں, نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے. اور دل میں اگر کرتے رہے, دل تنگ ہوتا رہا, تو نہ دنیا میں کچھ ملا اور نہ ہی آخرت میں ہمیں کچھ ملا. تو کیا ہی عقل مند ہیں وہ لوگ کہ جو فیصلہ ان کی چاہت کے خلاف اگر اوپر سے ہوا, من کے مطابق نتیجہ سامنے نہیں آیا, تو اپنے اللہ سے راضی ہو کر اللہ کے حوالے کر دیں تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بنی اسرائیل کی ایک عورت کی بات لکھی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا عابد اور بہت بڑا زاہد مدتوں عبادت کرتا رہا, مدتوں بہت لمبی زندگی تک عبادت کرتا رہا. تو اللہ تعالیٰ نے خواب میں اسے دکھایا کہ ایک عورت ہے جو جنت پہ تمہاری رفیق بنے گی, جنت پہ تمہاری عورت بنے گی. انہوں نے کچھ حالات معلوم کیے اور اس کی تلاش میں گئے, دیکھا جنگل میں بکریاں چراتی ہیں, وہاں اس کے پاس اجازت طلب کی کہ میں آپ کے پاس قریب میں رہنا چاہتا ہوں. کہا ٹھیک ہے رہ جاؤ. اب یہ خدا کا بندہ راتوں کو عبادت کرتا رہا اور دن میں روزہ رکھتا رہا, اور اس بکری چرانے والی کو دیکھا کہ وہ دن میں بکریاں چراتی ہیں اور پھر شام کو سو جاتی ہے, نہ تہجد ہے نہ کچھ اور ہے. تو تین دن کے بعد اس عابد زاہد کو بڑی حیرانی ہوئی, اس نے پوچھا کہ تیرا کوئی خاص عمل؟ تو کہا کچھ بھی نہیں. کہنے کوئی تو خاص عمل ہوگا. تو اس نے کہا بس چھوٹا سا, ایک چھوٹا سا میرا عمل ہے. کہا وہ کیا عمل؟ کہنے لگی میں اپنے اللہ کے ہر فیصلے پر ہر دم خوش رہتی ہوں, اگر مصیبت آتی ہے تو میں نجات کی بھی دعا نہیں کرتی, مصیبت آتی ہے تو میں نجات کی بھی دعا نہیں کرتی, کیونکہ میرا اللہ مجھ سے خوش تھا تو اس نے مجھے صحت دی, گویا اتنے دنوں تک مجھے صحت مند دیکھنا اس نے پسند کیا, اور پھر اس کی پسند بدل گئی تو اس نے مجھے مصیبت میں دے دیا, تو میں اس مصیبت سے نجات کی بھی دعا نہیں کرتی, اگر میں بیمار ہوتی ہوں تو شفا کی بھی دعا نہیں کرتی, اگر مجھے دھوپ لگتی ہے تو میں چھاؤں کی بھی تمنا نہیں کرتی, کیونکہ چھاؤں بھی اللہ کی طرف سے اور دھوپ بھی اللہ کی طرف سے. وہ عابد و زاہد بندہ جو مدت عبادت کرتا رہا سر پہ ہاتھ رکھا اور کہنے لگا اللہ کی بندی تو کہتی ہے میرا چھوٹا سا عمل ہے, ارے یہ تو اتنا بڑا عمل ہے جس سے بڑے بڑے عابد و زاہد بھی عاجز اور پیچھے رہتے ہیں. لہذا ہمیں اس بات کی محنت اور کوشش کرنی ہے کہ اللہ کی طرف سے جو فیصلہ ہو جائے, جو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو اس پر ہم دل و جان سے راضی رہیں کہ اللہ آپ کی مرضی یہی ہے. میں اس کو کہہ چکا ہوں آپ سے کہ ہمیں تدبیر اختیار کرنا ہے, کیونکہ ہم بندے ہیں, مجبور مجبور ہیں, اس کے غلام ہیں, اور اللہ نے خود کہا ہے کہ تجھے تدبیر اختیار کرنی ہے, تدبیر بھی کرنا ہے, کوششیں بھی کرنی ہیں, محنتیں بھی کرنی ہیں, مگر اس کے ساتھ ساتھ جب اخیر میں نتیجہ بالکل اپوزٹ آ جائے, ہمارے من کے خلاف آ جائے, تو ہم شکوا نہ انسان کا نہ خدا سے, بلکہ اس پہ راضی رہیں کہ میرے اللہ کی مرضی یہی ہے, لہذا ہم اس پہ راضی ہیں. حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات حضرت جبرائیل سے ہوئی, تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت یونس نے پوچھا کہ میں ایک ایسے انسان کی ملاقات کرنا چاہتا ہوں, میں ایسے انسان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں جو اس وقت سب سے بڑا عابد اور زاہد ہو, سب سے بڑا عابد اور زاہد ہو. تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حضرت یونس علیہ السلام اتنے بڑے نبی تھے, ان کو لے کر چلے ایک ایسے بندے کے پاس پہنچے جس کو کوڑھ ہو گیا تھا, ہاتھ اور پاؤں اس کے گل گئے تھے, ہاتھ اور پاؤں اس کے گلے ہوئے تھے, کوڑھ ہو گیا تھا. حضرت جبرائیل نے فرمایا یہ بندہ سب سے بڑا عابد و زاہد ہے, تو حضرت یونس نے کہا کہ میں تو ایسے بندے کو دیکھنا چاہتا ہوں جو ہر رات عبادت کرتا ہو، ہر رات عبادت کرتا ہو اور ہر دن روزہ رکھتا ہو، وہی سب سے بڑا عابد اور سب سے بڑا زاہد ہوگا، میں ایسے بندے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا یہ وہ بندہ ہے جو پہلے بہت عبادت گزار تھا، اب اس کو کوڑ ہو گیا، ہاتھ اور پاؤں اس کے گل گئے ہیں اور اس کے بدن سے گوشت کے ٹکڑے گر رہے ہیں، مگر پھر بھی کہتا ہے الحمدللہ الحمدللہ، میرے اللہ آپ کی تعریف ہے کہ آپ نے مجھے ایسی بیماریوں سے نجات دی جس بیماریوں میں دوسرے لوگ مبتلا ہیں۔ حضرت جبرائیل حیران ہوئے، پوچھا اللہ کا بندہ تو کس بات پہ تعریف کرتا ہے؟ تو کہنے لگا میں جن مصیبتوں میں ہوں میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے بڑھ کر بھی بہت سارے لوگ اس سے بڑی بڑی مصیبت میں ہوں گے، میں کہتا ہوں میرے اللہ آپ کا حمد ہے، آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے اسی بیماری میں رکھا، آپ چاہتے تو اسی اور بڑی بیماری میں رکھ دیتے۔ اس کے تھوڑی دیر کے بعد اس بندے کی دونوں آنکھیں بہ گئی، دونوں آنکھیں بہ گئی۔ حضرت جبرائیل نے کہا میرے ساتھ حضرت یونس نبی ہیں، میں فرشتہ ہوں، چلو ہم تینوں بہ مل کر دعا کرتے ہیں تمہاری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں۔ وہ بندہ خدا کہنے لگا جبرائیل جو میرا اللہ مجھے اسی بیماری میں دیکھنے کو پسند کرتا ہو میں بھی اسی بیماری کو اپنے لیے پسند کرتا ہوں، جو اللہ مجھے اندھا دیکھنے کو پسند کرتا ہو میں اندھا رہنے کو پسند کرتا ہوں۔ حضرت یونس نے فرمایا اس سے بڑھ کر کوئی اللہ کا عابد و زاہد نہیں ہو سکتا۔ لہذا دل کی یہ کیفیت کہ ہم اسباب کو اختیار کریں، محنت اور کوشش اور مجاہدہ کریں، پریشانی آئے اس کو دور کرنے کی اپنے طور پہ کوششیں کریں، مگر جو کچھ ہو جائے ہمیں اس کو اللہ کی طرف سے سمجھنا، اس پر خوش رہنا، راضی رہنا، یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے اور اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کرتے ہوئے مکہ مکرمہ آئے، ایسے وقت میں آئے جبکہ ان کی بینائی ختم ہو گئی تھی، ان کی آنکھیں ختم ہو گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت سعد بن وقاص کو مستجاب الدعوات بنایا تھا۔ جب اہل مکہ کو پتہ چلا کہ صحابی رسول مستجاب الدعوات حضرت سعد بن وقاص تشریف لائے ہیں تو دعا کرانے والوں کا تانتا لگ گیا، سارے لوگ آتے اور دعا کراتے۔ ایک نوجوان قاری ان کے پاس آئے، تعارف کرایا اور کہا حضرت آپ سب کے دعائیں کرتے ہیں اور آپ کی دعا کی برکت سے سب کو شفا ہو رہی ہے، سب کے کام پورے ہو رہے ہیں، آپ اپنے آنکھ کے لیے کیوں نہیں دعا کرتے، آپ اپنی آنکھ کے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو حضرت سعد بن وقاص مسکرائے اور کہا میرا اللہ اگر مجھے اندھا دیکھنا ہی پسند کرتا ہو تو دعا کرنے سے بہتر ہے کہ میں اللہ کے فیصلے پہ راضی رہوں۔ مستجاب الدعوات انسان وہ اسی بات پہ راضی ہے۔ تو جو بندہ اللہ کے فیصلے پہ راضی رہتا ہے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دل اس کا مضطرب، بے چین و پریشان نہیں ہوتا، اجر و ثواب اس کو ملا کرتا ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر، عجیب بات، ان کا ایک پاؤں سڑ گیا تھا، عروہ بن زبیر صحابی ہیں، ان کا ایک پاؤں سڑ گیا تھا تو ان کے گھٹنے سے پاؤں کاٹے گئے۔ جب گھٹنے سے پاؤں کاٹے گئے تو اس وقت پوری رات کہتے تھے الحمدللہ الحمدللہ۔ اب لوگ حیران خدمت کرنے والے کی پوری رات الحمدللہ الحمدللہ کیوں کہہ رہے ہیں، انا للہ پڑھتے کچھ اور پڑھتے؟ تو کہنے لگے بھائی اللہ کا شکر ہے کہ میری ایک ٹانگ خراب ہوئی، میرا ایک پاؤں خراب ہوا، اللہ نے مجھے کل تک صحت میں رکھا، آج اللہ نے اس حال میں رکھا، اللہ قادر تھا کہ دوسرا پاؤں بھی لے لیتا، تو میں تو اپنے اللہ کا یہ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ آپ نے کم سے کم میرے دوسرے پاؤں کو تو محفوظ رکھا، ہو سکتا تھا کہ میرے دونوں پاؤں کاٹنے پڑتے۔ تو اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا، اسی بنیاد پہ کہا ذاق طعم الایمان، اللہ ایمان کی لذت، ایمان کی بھی ایک لذت ہے، ایمان کی لذت، ایمان کی حلاوت، ایمان کا ذائقہ مزہ اللہ اس بندے کو دنیا میں چکھا دیتے ہیں جو کہتا ہے رضی باللہ ربا، اے اللہ ہم آپ سے رب ہونے کی بنا پہ راضی ہیں، آپ ہمارے تربیت کرنے والے پالنے والے ہیں، آپ دنیا میں جس طرح مجھے پالیں گے میں اس پہ راضی ہوں، خوش رکھیں گے تو راضی ہوں، مصیبت و پریشانی میں رکھیں گے تو راضی ہوں۔ تو اللہ اس کیفیت کی بنا پر دنیا میں ہی بندے کو ایمان کی لذت، ایمان کی حلاوت عطا فرما دیتے ہیں۔ لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ کے فیصلے پہ راضی رہیں۔ عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، آپ اندازہ لگائیں ذرا 30 سال تک تیس سال تک بستر پہ رہے اور اس طرح رہے کہ نہ کھڑے ہو سکتے تھے اور نہ بیٹھ سکتے تھے، بستر پر ہی سوراخ کر دیا گیا تھا اور اسی سے وہ اپنی حاجت پوری کرتے تھے۔ دوست انسان کی ملاقات کے لیے آئے، ان کی اس کیفیت کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت انہوں نے کہا کہ کیوں روتے ہو؟ تو کہا میں اس بات پہ روتا ہوں کہ آپ کی جو کیفیت دیکھ رہا ہوں وہ تیس سال سے نہ بیٹھ سکتے ہیں نہ کھڑے ہو سکتے ہیں، تیس سال سے آپ کی یہ کیفیت ہے، تو مجھے آپ کی اس کیفیت کو دیکھ کے رونا آ گیا۔ تو انہوں نے کہا عمران ابن حسین نے کہ تمہیں رونے کی کیا ضرورت ہے، مگر میں تجھے ایک بات بتاتا ہوں کہ میری زندگی میں کسی اور پر مت کہنا، میرے مرنے کے بعد کسی سے کہہ سکتے ہو۔ کہا وہ کیا؟ کہا بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک ایسی مصیبت آئی ہے کہ میں تیس سالوں سے بستر پہ ہوں، اٹھ نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، بس لیٹے لیٹے تمام ضرورتیں پوری کرتا ہوں۔ میں نے اللہ کے اس فیصلے پر اپنے آپ کو راضی کر لیا، اللہ جب تک آپ کو یہ پسند تھا کہ میں چلتا پھرتا رہوں تو میں چلتا پھرتا رہا، اور میرے اللہ جب آپ کو یہی پسند ہے کہ میں بستر پہ پڑا رہوں تو اللہ میں اس پہ راضی ہوں۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو مقرر کر دیا کہ ہر صبح شام فرشتے آتے ہیں اور مجھے سلام کرتے ہیں، ان کے سلام کی لذت سے میں اپنی بیماری کے غم کو بھول جاتا ہوں۔ اللہ اکبر، جو پاک پروردگار اپنے بندے کی مصیبت و پریشانی پر، جبکہ بندہ مصیبت و پریشانی کو اپنے اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اللہ اس کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ہیں؟ وہ پاک پروردگار اگر حضرت عمران ابن حسین کے پاس فرشتوں کو بھیج کر قلب کی تمانینت اور قلب کا سکون عطا کر سکتے ہیں، تو وہ اللہ فرشتے بھیجے نہ بھیجے ہمیں آپ کو بھی سکون قلب عطا کر سکتا ہے۔ اس بنا پر مصیبتوں کے آنے پر، پریشانیوں کے آنے پر، غم کے آنے پر، حالات کے آنے پر، انسان اگر اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دے، انسان کراہتا ہے اور شکوے کرتا ہے اور اسباب پہ ہی نگاہ رکھتا ہے اور ہر دم کہتا ایسا کیا تو یوں ہوا، ایسا کیا تو یوں ہوا، یوں نہ کرتا تو یوں ہو جاتا، ایسا نہ کرتا تو یہ ایسا ہو جاتا، انسان ہمیشہ اگر اسباب پہ اگر نگاہ رکھتا ہے تو پھر اللہ اسی کے حوالے کر دیتے ہیں، اور بندہ اگر اپنے اللہ کے حوالے کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے سکون کا اور تمانینت قلب کا ذریعہ بناتا ہے۔ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا حال دیکھیں، مکمل ہر معاملے میں اپنے اللہ کے حوالے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج سے واپس تشریف لا رہے تھے تو پہلی ملاقات حضرت ابراہیم سے ہوئی تھی، مگر حضرت ابراہیم نے منع نہیں کیا کہ آپ واپس جائیں اور نمازیں 50 سے کم کرائیں۔ حضرت ابراہیم نے منع نہیں کیا تھا، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو زیادہ قرب ہے اور حضرت ابراہیم نے اس امت محمدیہ کو سلام کہلایا ہے، مگر اس کے باوجود حضرت ابراہیم نے مشورہ نہیں دیا کہ آپ اپنے خدا کے پاس جائیں اور نماز کم کرائیں۔ اس کے برخلاف حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب نیچے آسمان پر آئے تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ 50 نمازیں آپ کی امت کس طرح سے پڑھیں گی، آپ جائیں اور نماز کو کم کرائیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں رضا کی انتہا تھی، تسلیم و رضا کی انتہا تھی، وہ پاک پروردگار ہے، ہم اس کے مجبور غلام بندے ہیں، اگر وہ 50 نماز کہے تو بھی بہتر، 100 کہے تو بھی بہتر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تسلیم و رضا کے آخری انتہا پہ پہنچے ہوئے تھے، اس لیے حضرت ابراہیم نے منع نہیں کیا، اور حضرت موسیٰ دیکھتے تھے کہ ہماری قوم فرعون، ہماری قوم بنی اسرائیل، وہ تو جگہ بجگہ پہ نافرمانی کرتی تھی، اگر آپ کی امت نے تھوڑی نافرمانی کی، 50 نہ پڑ سکے تو زیادہ مصیبت میں پڑے گی، تو اس لیے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کی خیر خواہی کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو کہا کہ آپ جائیں، اور حضرت ابراہیم تسلیم و رضا کی بنیاد پہ خاموش رہ گئے اور آپ کو جانے کے لیے مشورہ نہیں دیا۔ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں کہ 18 سال تک کتنے شدید مرض میں مبتلا رہے، مگر کبھی زبان پہ کوئی شکوہ نہیں، کوئی کہتا بھی تھا کہ دعا کریں تو حضرت ایوب فرماتے تھے وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ پاک پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے، اگر اس کی رضا یہ ہے کہ میں اسی طرح سے کیڑوں میں رہوں، میں اسی طرح سے گھر کے باہر کچڑے کی جگہ پہ رہوں، اگر اس کی رضا یہ ہے تو میں اس پہ خوش ہوں۔ آپ سوچ سکتے ہیں ایک دن کا معاملہ نہیں ہے، 18 سال کا معاملہ، مگر جب زبان پہ زخم لگے،
زبان پہ کیڑے آنے کا خطرہ ہوا تو حضرت ایوب نے دعا فرمائی، اے اللہ اب میرے اس بیماری کو دور فرما۔ دعا کی، اللہ نے دعا کی برکت سے ان کی بیماری کو ختم کیا۔ کسی نے پوچھا کیا وجہ ہے کہ آج آپ نے دعا کی، اب تک دعا نہ کی تھی؟ فرمایا وہ زندگی، زندگی کیا ہے جبکہ زبان سے میں اپنے اللہ کا نام نہ لے سکوں۔ جب میری زبان پہ زخم آیا، اب میں سوچ پڑ گیا کہ میں اپنے اللہ کا، محبوب کا نام کیسے لے سکتا ہوں، اس لیے میں نے دعا کی کہ اللہ اب تو زبان خطرے پڑ گئی ہے، اب وہ زندگی کیا ہے کہ جس میں محبوب کا نام نہ لے۔ لہذا ہم نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے دعا کی برکت سے ہمیں شفا عطا فرما دی۔ آج کی گفتگو کا خلاصہ صرف یہ ہے کہ انسان اپنے اللہ کے فیصلے پہ راضی رہے۔ ایک آخری روایت حدیث قدسی ہے، بڑے غور سے سننے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بہت ہی استغنا کے انداز میں فرماتے ہیں، من لم یرزق قضائی ولم یصبر علی بلائی ولم یشکر علی نعمائی فلیتخذ الہا من سوائی۔ جو میرے فیصلے پہ راضی نہیں ہے، میری مصیبت پہ صابر نہیں ہے، میری نعمتوں پہ شاکر نہیں ہے، اسے چاہیے کہ میرے سوا کسی اور کو خدا بنا لے۔ کتنی عجیب روایت ہے یہ۔ لہذا اللہ کی طرف سے جو فیصلے ہمارے بارے میں آ جائیں ہم اس پہ راضی رہیں۔ انسانوں کا شکوہ یا اللہ سے شکوہ کے بجائے ہم کہہ دیں میرے اللہ ہم کمزور بندے ہیں، آپ کا یہ فیصلہ ہے، ہم اس پہ راضی تو ہیں مگر ہمارا جسم کمزور ہے، ہمارا بدن کمزور ہے، ہمتیں کمزور ہیں، اے اللہ اس سے بہتر نعمت ہمیں عطا فرما دیجئے، اس سے بہتر نتیجہ دکھا دیجئے۔ یہ ہم یہ دعا کریں گے تو اللہ وہ عطا بھی فرما دیں گے، اور صبر کا اور اسی طرح سے اللہ کے فیصلے پہ رضا کا ہمیں بدلہ ہی ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی بہترین صلہ نصیب فرمائے۔ اللہ ہر فیصلے پر ہمیں رضا کی صفت عطا فرما دے، تاکہ کل میدان قیامت میں جب ہم جائیں ورضوان من اللہ اکبر کا پروانہ اور اللہ کی طرف سے بشارت ہمیں سننے کا موقع ملے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم اور آپ اپنے اللہ کے سامنے آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، محشر کے میدان کو یاد کریں کہ ہمارے سامنے ہی کچھ عورتیں، کچھ مرد ہیں جو پروں کے ذریعے اڑ اڑ کے جنت میں جاتے ہیں، اور ہم محشر کے میدان میں حساب و کتاب کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ نفسی کا عالم ہے، وہاں کچھ ایسے بھی ہمارے جاننے پہچاننے والے نکلیں گے کہ جو پروں سے اڑ کر جنت میں جاتے ہوں گے۔ اللہ نے اگر کہہ دیا اے لوگو تم کھڑے ہو ایمان والوں کے درمیان، مگر تم حکمیں ہم بتا چکے تھے کہ جو میرے فیصلے پہ راضی نہ ہو وہ کسی اور کو خدا بنا لے، اللہ ہم کسی اور کو خدا نہیں بنا سکتے، رب کریم آپ ہمارے اکیلے خدا ہیں، اے پاک پروردگار آپ ہمارے اکیلے خدا ہیں، مولا آپ نے جس حال میں رکھا ہے ہم دوسری کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ رب کریم آئے دن ہم دیکھتے ہیں بیماریوں میں سسکتے ہوئے لوگ راتوں کو جاگتے ہیں، مدتوں بیچارے پانی کے لیے ترستے ہیں، کھانے کے لیے تڑپتے ہیں۔ اللہ آپ نے تو ہمیں کم سے کم صحت دی ہے، شفا دی ہے، کہ اللہ ہم ان کا شکر ادا نہیں کر سکتے، مگر ہمارا حال یہ ہے کہ ہم تھوڑی سی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم شکوے پہ شکوے کرتے ہیں۔ ایک جوان بندہ اپنے سر پہ پٹی باندھ کے گزر رہا تھا، رابعہ بصریہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا سر میں درد ہے۔ کہنے لگی شرم نہیں آتی، تمہارے سر میں ہمیشہ عافیت تھی تو کبھی شکر کی پٹی نہیں باندھی، آج ایک دفعہ اگر تمہارے سر میں درد ہوا تو تم نے شکوے کی پٹی باندھی ہے۔ اے اللہ ہمارے شکر معاف فرما، اپنی رضا نصیب فرما۔ اے اللہ ہم کمزور بندے ہیں، ہمارے اوپر رحم فرما، ہمارے اسباب کے تحت اللہ اپنی مرضی کے مطابق ہمیں نتیجہ دکھا۔ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ، اس اللہ کو پکارتا ہے جس اللہ کی کھا کھا کر ہمیشہ شکوہ کی ہے، اس اللہ کا نام دل لے رہا ہے جس اللہ کی نعمتیں ملتی رہی تو اپنے مستی میں مست رہے، مصیبتیں آئی تو سسکتے رہے، مصیبتیں آئیں تو شکوے کرتے رہے، دعا قبول نہ ہوئی تو رنج ہوتے رہے۔ رب کریم آج کے اس دن ہمیں محبت بھی عطا فرما، اپنی رضا بھی نصیب فرما۔
آ جاتی ہے فلک پہ رحم لانے کے لیے بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے.
اللہ ہم بڑے گناہگار ہیں, ہماری آہیں ہماری دعائیں گناہوں کے پردے سے واپس چلی آتی ہیں, یہ گناہ کے پردے ہمارے لیے بادل بن گئے ہیں.
بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے, خلق کے رادے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے, خلق کے رادے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے, آئے ہیں اب تیرے در پر, آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے.
اے اللہ ہم کئی اعتبار سے پریشان ہیں, کوئی کاروباری اعتبار سے پریشان ہے, کوئی روٹی کے اعتبار سے پریشان ہے مولا, کوئی اپنے دکان کے اعتبار سے پریشان ہے مولا, ہر ایک کی پریشانی کو آپ جانتے ہیں, عورتیں بھی کسی نہ کسی پریشانی میں ہیں مولا, تمام کی پریشانیوں کو آپ جانتے ہیں. اے اللہ ہم آپ کے فیصلے پہ راضی ہیں, مگر میرے مولا آپ کی بڑی نعمتوں کے ہم طلبگار ہیں, آپ کی بڑی نعمتوں کے ہم خواستگار ہیں. اے اللہ ہمیں اپنی بڑی بڑی نعمتیں عطا فرما.
رحم کر اپنے نہ آئی نے کرم کو بھول جا, ہم تجھے بھولے ہیں لیکن, ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا, ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا.
اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آفیت کے فیصلے ہوتے ہوں اور ہم ہی بھول جائیں, مولا جنت کے فیصلے ہوتے ہوں اور ہم ہی بھول جائیں. اے اللہ فضل کا معاملہ فرما. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك, اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله, ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب كريم آپ کے جن بندوں پر مصیبت میں مصیبت ٹوٹتی رہی اور پھر ان کی زبان سے شکر شکر ہی نکلتا رہا, مولا پھر ان کی زبان سے آپ کی تعریف تاریخ نکلتی رہی, مولا آپ کو ایسے بندوں پر کتنا پیار آتا ہوگا, آپ بندوں پہ کیسا فخر کرتے ہوگے, بندوں پہ کیسا فخر کرتے ہوگے. دیکھو میرا یوب 18 سال سے تڑپ رہا ہے, دیکھو عمران ابن حسین 30 سال سے تڑپ رہا ہے, دیکھو اپنے پاؤں کو کٹا رہا ہے, دیکھو وہ عورت کتنے سالوں سے پریشان ہے مگر میرے ہی حمد میں لگی ہوئی ہے. مولا ایسے بندے آپ کو بڑے پیارے لگتے ہوں گے, اللہ ان پیارے بندوں کے واسطے سے, ان پیارے نبیوں کے واسطے سے مولا ہماری مصیبتوں کو دور کرنا, مصیبتوں کو دور کرنا, پریشانیوں کو دور کرنا, کاروبار کی پریشانیوں کو دور کرنا. اے اللہ ہم بہت ہی, اے اللہ ہم اطمینان کے ساتھ آپ کا ذکر کرنا چاہتے ہیں, آپ کو راضی کرنا چاہتے ہیں, سردر کی ٹھوکروں سے بچا لیجیے, بازار کی ٹھوکروں سے بچا لیجیے, دکانوں کی ٹھوکر سے بچا لیجیے. پاک پروردگار پاکیزہ کشادہ روزی کاروبار عطا فرما, ہمیں ان میں نافع عطا فرما, ہمارے نافع عطا فرما, ہمارے گھروں میں چین و سکون نصیب فرما. اللہ سب سے بڑی پریشانی تو یہ ہے کہ ہمارے دل میں معرفت نہ ہو, محبت نہ ہو. اللہ محبت و معرفت نہ ہو بڑی پروردگار, دنیا کی پریشانی سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں, دنیا کی نعمت لٹ گئی ہم پریشان ہو جاتے ہیں, مگر کبھی خیال نہیں آتا کہ جس معرفت کو ہمیشہ سنتے ہیں وہ معرفت تو ہمیشہ ہم سے لٹتی ہی رہی, محبت کو ہم سنتے ہیں ہمارا دل ہمیشہ خالی ہی رہا. اے اللہ معرفت کے لیے تڑپنا آسان فرما, محبت کا مانگنا آسان فرما, اپنی رضا نصیب فرما. اے اللہ اپنی رضا نصیب فرما, پروردگار جنت میں آپ فرمائیں گے ولدینا مزید, ہمارے پاس ہمارے بندوں کے لیے اور بھی بہت کچھ چیزیں ہیں. اے اللہ رضوان من اللہ اکبر کا پروانہ سنا دیجیے گا, اللہ رضوان من اکبر کا سبق پروانہ سنا دیجیے گا. میرا یہاں جتنے طلبا ہیں, ہمارا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, حفظ قرآن کرنے والے بچے ہیں, تمام کے حفظ قرآن کو آسان کرنا, ان کے تینوں کے قلوب کو قلوب منور کرنا, چھوٹے چھوٹے معصوم سے بچے جن کا فرشتہ ان کے گناہوں کو نہیں لکھ سکتا, نہیں لکھ سکتا, گناہ کو نہیں لکھ سکتا, آپ کو جا رہے ہیں وہ چھوٹے بچے, اللہ ان کے حصوں کو قبول فرما لیجیے, اللہ قبول فرما لیجیے, اللہ ان کے واسطے سے وعدہ ہمیں نور فرحان عطا فرمائے, بچوں کے واسطے سے ہمیں نور ہدایت عطا فرمائے, بچوں کے واسطے سے پروردگار ہمیں ہدایت عطا فرمائے, اللہ ان کی رضا نصیب فرما, کاروبار کی خیر و برکت عطا فرما, پریشانیوں کو دور فرما, اللہ ان بچوں کو یہ حص کرانے والے اساتذہ ہیں جو مولا دوسرے لوگ تو آرام سے سوتے رہتے ہیں, حص کرانے والے اساتذہ رات کو بار بار گھڑیا دیکھتے ہیں, اور آپ کے قرآن کو یاد کرانے کے لیے سب سے کریں, ایسے حفاظ کو قبول فرما لیجیے, ایسے اساتذہ کو قبول فرما لیجیے, ان کے نجات کا ذریعہ بنا دیجیے, ان کے اہل خانہ خاندان کا ذریعہ بنا دیجیے, اللہ ان کے گھروں میں برکت عطا فرما دیجیے, رب کریم جس کو آپ چنتے ہیں اسے ہی حصے فراہم میں لگاتے ہیں, تہجد کے وقتوں میں دنیا میں پتہ نہیں کیسے کیسے خطب افطار مولا کریم تہجد پڑھتے ہوں گے, بڑی اساتذہ بچوں کی فکر میں اپنے گھر سے دوڑے دوڑے آپ کا قرآن سنتے ہیں, مولا آپ کو یقین اچھا لگتا ہوگا, اسے اللہ ان اساتذہ کی محنتوں کو قبول فرما لیجیے, ان طلبا کو قبول فرما لیجیے, ان کی برکت سے مولا ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما لیجیے, سیدنا مولانا محمد والا آل سیدنا محمد وبارک وسلم, اللہ جتنے لوگ گزر چکے ہیں اللہ تمام کی مغفرت فرما, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمتی کا یا ارحم الراحمین. دعا کے کاغذات مسکرات لے